就是跟到底
یہ اشعار حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کے
مجذوب کو لے مجلس میں جو لانا ہے مجذوب کو لے آؤ مجلس میں جو لانا ہے کام اس کا مگر سن لو رونا ہے رلانا ہے کام اس کا مگر سن لو رونا ہے رلانا ہے افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے افسانہ غم اپنا ہنس ہنس کے سنانا ہے ہنستوں کو رلانا ہے روتوں کو ہنسانا ہے ہنستوں کو رلانا ہے روتوں کو ہنسانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے جس طرح بھی ہو ممکن آج ان کو منانا ہے جس طرح بھی ہو ممکن آج ان کو منانا ہے گھس گھس کے جبیں در پر بگڑی کو بنانا ہے گھس گھس کے جبیں در پر بگڑی کو بنانا ہے کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے اور ہائے مجھے ایک دن منہ تجھ کو دکھانا ہے کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے کر فضل کی نسبت ہے سرکار دو عالم سے اور اس سے میں بیعت ہوں جو قطب زمانہ ہے، اور اس سے میں بیعت ہوں جو قطب زمانہ ہے۔ کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں تم نے بنایا ہے مجذوب کو دیوانہ، کیوں راز نہاں اپنا دنیا کو سنانا ہے، کیوں راز نہاں اپنا دنیا کو سنانا ہے۔
ریان طاہر بھائی کے اشعار، ان اشعار کا عنوان ہے جب شیخ سفر پر جاتے ہیں۔ جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، بہت ہی محبت سے اشعار لکھتے ہیں۔ میں حق ادا نہیں کر پاتا ان کے پڑھنے کا، مگر کوشش کر لیتا ہوں۔ شاعر بھی موجود ہیں، کھڑے ہو کے دکھا دیں شکل، بہت کم لوگوں کو پتا ہے ان کا، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا اثر صاحب جونپوری دعوت برکاتم کے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، ہر اشعار ان کو دکھا کے پھر حضرت کو چیک کراتا ہے، حضرت ان کو چیک کرا کر پھر حضرت کو دیتے ہیں، اور جو چیک نہیں کراتے ہوشیاری کر کے لے آتے ہیں براہ راست، تو حضرت فرماتے پہلے اثر صاحب کو دکھاؤ۔
دن رات نہیں کٹ پاتے ہیں، دن رات نہیں کٹ پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، دن رات نہیں کٹ پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، لمحات برس بن جاتے ہیں، لمحات برس بن جاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، دن رات نہیں کٹ پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، دل یاد انہیں کو کرتا ہے، ہر آن یہ آہیں بھرتا ہے، دل یاد انہیں کو کرتا ہے، ہر آن یہ آہیں بھرتا ہے، ہم لاکھ سے بہلاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، ہم لاکھ سے بہلاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، لمحات برس بن جاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں، مسکان سجائے رکھتے ہیں، اشکوں کو چھپائے رکھتے ہیں، مسکان سجائے رکھتے ہیں، اشکوں کو چھپائے رکھتے ہیں، دل تھام کے غرفاتے ہیں، دل تھام کے غرفاتے ہیں،
جب شیخ سفر پر جاتے ہیں دل تھام کے غرفاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں لمحات برس بن جاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں اب چاند بھی پر غم دکھتا ہے اور سورج مدھم دکھتا ہے، اب چاند بھی پر غم دکھتا ہے اور سورج مدھم دکھتا ہے، ہر سمت اندھیرے باتیں ہیں، ہر سمت اندھیرے پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں ہر سمت اندھیرے پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں یہ رنج و الم ہر دم مل کر اور ہجر کے غم پہ ہم مل اور ہجر کا غم پہ ہم مل کر ہر بار قیامت اٹھاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں ہر بار قیامت اٹھاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں دل تھام کے غرفاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے شیطان نہ ہم کو بہکا دے اور نفس نہ رسوا کروا دے، شیطان نہ ہم کو بہکا دے اور نفس نہ ہم اور نفس نہ رسوا کروا دے، واللہ بہت گھبراتے ہیں، واللہ بہت گھبراتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں ہر بار قیامت اٹھاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے
آخری شیر
یہ فضل ہے مولا کا طائر وہ تجھ کو فراق مرشد میں، یہ فضل ہے مولا کا طائر وہ تجھ کو فراق مرشد میں، اشعار عطا فرماتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں اشعار عطا فرماتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں مسکان سجائے رکھتے ہیں اشکوں کو چھپائے رکھتے ہیں، دل تھام کے غرفاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں دن رات نہیں کٹ پاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں لمحات برس بن جاتے ہیں، جب شیخ سفر پر جاتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو تصنیف ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی. واقع معراج سے بعض متعلقہ فوائد. نمبر ایک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے براق پر تو براق کو وہاں ایک حلقے سے باندھا تو فرمایا کہ براق کو وہاں پہنچ کر حلقے سے باندھ دیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے, جبکہ بھروسہ اللہ تعالی پر ہی ہو. نمبر دو, براق کو وہاں پہنچ کر حلقے سے باندھ دیا گیا, اس سے معلوم ہوتا ہے.
اس میں آپ دیکھیں توکل جو کہتے ہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے, یہ بھروسہ کب ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرنے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ براق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, کوئی اس کو کیسے لے جا سکتا ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف سکھا دی کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل ہے. دوبارہ سنیے.
براق کو وہاں پہنچ کر حلقے سے باندھ دیا گیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے, جبکہ بھروسہ اللہ تعالی پر ہی ہو. نمبر دو, جب جبرائیل علیہ السلام آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کہ کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں اپنا نام بتا دیا کہ جبریل ہوں, یوں نہیں کہا کہ میں ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پوچھنے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ نام لے, کیونکہ صرف میں کہنا اکثر اوقات پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اس کو منع بھی فرمایا ہے. نمبر چار, اور اس سے اجازت طلب کرنے کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں گو مرد ہی اندر ہو بلا اجازت داخل نہ ہونا چاہیے. نمبر پانچ, ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلے سے سر لگانا اور قبلے کی طرف پشت پیر کر بیٹھنا جائز ہے, اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کرے. نمبر چھ, آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے کہ اپنے اولاد کو جو جنت والے ان کو دیکھ کر جو نہ ہنستے تھے اور بائیں طرف جو جہنم والے ان کو دیکھ کر روتے تھے. فرمایا اس سے اولاد پر والد کی شفقت ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کی خوشحالی پر خوش ہو اور بدحالی پر غمگین ہو. نمبر سات, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے, تو وجہ پوچھی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے امت پہ رونا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتباع کر کے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے, جبکہ میری امت نے جو ہے نا میری تابعداری صحیح نہیں کی. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے, چونکہ یہ رونا اپنی امت پر غم و حسرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تابعین پر غبطہ یعنی رشک کے طور پر تھا. اس سے معلوم, اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کی امور میں غبطہ پسندیدہ ہے. غبطہ کہتے ہیں یعنی رشک کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دوسرے کے پاس سے یہ نعمت چلے جانے کی تمنا نہ کرے, ورنہ اگر یہ تمنا ہو کہ اسے نعمت زائل ہو جائے, فرمائے یہ حسد ہے اور حرام ہے.
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اسباب اختیار کرنے کی ایک اور دلیل یاد آئی کہ اصحاب کہف جن کا واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ لوگ بادشاہ وقت جو بت پرست تھا اس سے الگ ہو کے نکلے تو ان کے اوپر 300 سے زائد سال کے لیے نیند طاری ہو گئی. جب بیدار ہوئے تب کھانے کی بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فبعثوا احدکم ببریقکم هذه الى المدینہ، کہ انہوں نے اپنے پاس اپنے میں سے ایک ساتھی سے کہا یہ لو چاندی کے سکے لو اور جا کر کھانا ہمارے لیے لے کر آؤ، فلینظر ایوہا ازکا طعاما فلیأتکم برزق من، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دیے اور لے کر کہا کہ اس کو جا کر کچھ سامان لے آؤ، تو علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اپنے پاس کچھ پیسے رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے اسباب اختیار کیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے، اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لے رہے ہیں، اور یہ تھے بھی وزیروں کی اولاد، وزیروں کی اور امیروں کی اولاد تھے یہ لوگ، تو ان لوگوں نے اپنے پاس پیسے رکھے. تو فرمایا معلوم ہوا کہ اپنے پاس پیسے رکھنا یہ بھی اسباب کے خلاف نہیں ہے. تو توکل کے بارے میں جیسے پڑھا مولانا مفتی صاحب نے کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کر لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. آج جو مضمون ہے اس کتاب میں یہ اللہ والوں کی صحبت، جیسا کہ جمعرات کو بھی جو مضمون پڑھا تھا یا جمعرات کو پڑھا تھا یا جمعے کو پڑھا تھا، تو اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں نمبر ایک عنوان تھا کہ مرتے دم تک اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. پھر جو اہل اللہ سے مستغنی ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا. نمبر تین، جو اللہ والوں پر فدا نہیں ہوتا وہ اللہ پر بھی فدا نہیں ہو سکتا. آج کا مضمون دیکھیے کتنا اہم مضمون ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کسی سے اللہ کے لیے تعلق قائم کرنے کی، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پیر بناتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو مشیر بنا لو، بیعت نہیں ہو لیکن اصلاح کا تعلق رکھو، مشورہ کرتے رہو، بیعت نہیں ہو، آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بیعت نہ ہو لیکن مشورہ کرتے رہے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں تو اللہ والوں کی برکت سے کبھی وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے جو ہزاروں سال کی تہجد سے نہیں ملتا، اور سب سے بڑھ کر حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت کی برکت کیا ہے کہ اس سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ملفوظات حسن العزیز کا حوالہ موجود ہے کہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ، کتنی اہم بات ہے کہ اگر عمل میں سستی بھی اگر ہو رہی ہے، عمل نہیں بھی ہو پا رہا، چاہے اپنی نالائکی ہے، سستی ہے، شیخ سے نہیں پوچھ رہے، لیکن آنا بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ کا دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا. دائرہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. جو اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ دلیل، بغیر دلیل کے ہمارے شیخ ایسی باتیں نہیں فرماتے، دلیل آگے آ رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر محبت ہو، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے پھر تو اللہ حفاظت فرمائے، خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. اگر دل کے اندر بغض، برائیاں، اعتراضات بھرے ہوئے ہیں پھر تو اچھا ہے کہ نہ آئے، پھر تو اس کو آنا ہی نہیں چاہیے، دن بدن اللہ تعالیٰ کا مبغوض بنتا رہے گا. کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ ہاتھی کو ستا لو لیکن ہاتھی کے بچے کو مت ستاؤ. مولانا رومی فرماتے ہیں کیا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جتنی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے پیاروں کے حق میں کوتاہی ہو گئی، ان کے لیے کوئی برائی ہو گئی، ستا دیا، اب معاملہ بڑا خطرناک ہے. جس کو کہتے ہیں حقوق العباد، آج ہم سمجھتے ہیں اللہ والوں کے تو حق ہیں لیکن جو گناہگار مسلمان ہیں ان کو جتنا ستانا ہے ستاؤ، جتنا ان کا مذاق اڑانا ہے اڑاؤ، تیری داڑھی نہیں ہے، تیرا ٹکنا چھپا ہوا ہے، شرم نہیں آتی ہے، تو شراب پیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ہمارا واسطہ تھوڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ کا بندہ جانے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، رشوت لیتا ہے دیتا ہے، سود لیتا ہے دیتا ہے، غرض کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا ہے، تب بھی ہمارا حق نہیں، یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کا دل توڑیں، جاؤ جاؤ تمہاری آمدنی حرام کی ہے، حرام کھاتے ہو، تمہارے ہم آتے ہی نہیں ہیں. کل ہی ایک صاحب نے بتایا کہ پوچھا مجھ سے کہ ہمارے قریب میں کوئی شخص ہیں وہ ٹی وی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، انہوں نے کھانا بھجوایا ہے. کہنے کا دیکھیں اگر آپ کو تحقیق ہو گئی کہ انہی کا بنایا ہوا ہے پھر آپ مت کھائیں، اب کسی کو دے دیں. پوچھنا نہیں ہے کس چیز کے پیسے ہیں، اچھا ٹی وی کے ہیں، نہیں ہم تو نہیں کھاتے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے, کسی مومن کا دل توڑنا جائز نہیں ہے. جا کر اس کا دل, ہاں اس کو سمجھا سکتے ہیں, سمجھائیں پیار سے, سمجھائیں کہ دیکھو بھائی اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, لیکن مومن کے دل کی بڑی قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. پھر وہ مومن اگر اللہ والا ہے پھر تو معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون کہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ کا دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا, جبکہ دلیل آ رہی ہے واسطہ واسطہ, جبکہ شیطان نے کتنی عبادت کی مگر ظالم مردود ہونے سے نہیں بچ سکا. اب آگے حضرت والا اور بڑی بات فرما رہے ہیں, اس لیے فرمایا کہ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ کے صحبت یافتہ ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, حضرت کی اس بات کی دلیل اختر بخاری شریف سے نقل کرتا ہے, کیونکہ مولوی بغیر دلیل نہیں مانتا. یہاں میرے استاذ محترم بھی تشریف فرمائیں, میرے استدلال کی وہ بھی تصدیق فرمائیں گے. بتائیے ہم سب اللہ والوں سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا, نہ کوئی زبان اور صوبائیت, نہ تجارت, نہ صوبہ ایک ہے نہ زبان ہے. اتفاق میں کسی کی زبان ہو گئی ٹھیک ہے, لیکن جو وہاں آتے ہیں وہ شیخ کی زبان کی وجہ سے نہیں آتے کہ میرے شیخ کی یہ بولی بولتا ہے میری بھی یہ بولی ہے. پھر نہ کوئی زبان اور نہ صوبائیت نہ تجارت, وہاں تو سب سے بڑا اللہ کی محبت ہی کا رشتہ ہے. اب بخاری شریف, تو بخاری شریف میں سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, اور دو باتیں اس میں نہیں ہے جو تیسرا حضرت والا کا بیان فرما رہے ہیں, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو. اب حلاوت ایمان ہی کیا ہے؟ حضرت والا آگے فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. یہ حلاوت ایمانی کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس, طاعت میں مزہ آنے لگے گا. فرمایا اب دیکھیے اللہ والوں کی برکت سے, ان سے محبت کی برکت سے, بخاری شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے. اب حلاوت ایمانی کیا ہے؟ محدث عظیم ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففی اشارت الی بشارت حسن الخاتمه له, مرقات المفاتيح مشکات کی شرح ہے. حلاوت ایمانی وہ دولت ہے جو اللہ دے, اب جو اللہ دے کر پھر واپس نہیں لیتا, اب دیکھیے نمبر ایک, اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکت سے حلاوت ایمانی ملتی ہے. نمبر دو, حلاوت ایمانی جب ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. آگے یہ شاہی عطیہ ہے, شاہ اپنا عطیہ واپس نہیں لیتا, اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے, لہٰذا اس میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے. لہٰذا اللہ والوں کے تعلق کی برکت سے حلاوت ایمانی, اور حلاوت ایمانی جب آتی ہے تو وہ جاتی نہیں ہے, اور اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے تعلق اور محبت کرنے کی برکت سے اللہ تعالی خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر فرمائیں گے, جس کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے, لہٰذا اس میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے. کیوں بھائی؟ ایک عجیب بات یاد آئی, اللہ حضرت والا شیخ العرب والعجم اور حضرت والے صاحب کی برکت سے عجیب بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی کو ہدیہ دو تو اس کو واپس مت لینا, کیونکہ ہدیہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسا کہ کتا اپنی الٹی کو چاٹتا ہے, جب اللہ تعالی کے پیارے لاڈلے نبی اپنی امت کو منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہدیہ دے کر واپس نہیں لینا, تو اللہ تعالی کیا کسی بندے کو ہدیہ دے کر واپس لیں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ واپس نہیں لیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہدیہ دے کر واپس مت لو, تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ہدیہ دے کر ہم سے واپس لیں گے؟ تو معلوم ہوا, لیکن اگر ہم خود واپس کر دیں اپنا ہدیہ, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا کر کے اللہ حسد سے آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالتے، بندہ خود آگ میں ڈالتا ہے، ہم اپنا حلاوت ایمانی کیسے ضائع کریں گے؟ یہی کہ اللہ والوں سے محبت ہی نہیں ہے، شیخ کی باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ہمیں اتنا علم نعوذ باللہ آ گیا ہے، اتنا ہمارا علم آ گیا ہے کہ اب ہمیں جس کی برکت سے ہمیں بولنا نصیب ہوا، جس کی برکت سے ہمیں داڑھی رکھنا نصیب ہوا، جس کی دیکھیں دیتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسی کی برکت سے کسی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی کس نے دی ہے؟ ابا نے دی ہے، تو اب بولیں گے تم شرک کر رہے ہو، نہیں ابا ہی نے تو دی ہے، لیکن اللہ نے دی ہے، ابا کے واسطے سے دی ہے، بھائی آپ کو صحت کیسے ہوئی؟ ہم فلان ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایسا ماشاءاللہ علاج کیا، ایسا انہوں نے دوائی دی، ہمیں صحت ہو گئی، کوئی بھی یہ نہیں کہتا آپ نے شرک کیا۔ حضرت غالب حضرت مفتی حمزہ صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، بھائی کھانا کس نے دیا؟ بیوی نے دیا، کھانا کس نے دیا؟ اما نے دیا، لگاؤ شرک کا فتویٰ ان کے اوپر۔ دنیا میں ہمیشہ اسباب کے لیے بولا جاتا ہے کہ انہوں تنخواہ کس نے دی؟ سیٹ نے دی، شرک کا فتویٰ لگاؤ کہ بھائی تنخواہ پیسے تو اللہ نے دیے ہیں، نہیں ہم ذریعہ بتلاتے ہیں، لیکن اسی ذریعے کو انسان بھول جائے، اسی ذریعے کو ہم بھول جائیں، حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، کس کے ذریعے جا رہے ہیں؟ جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں، جہاز کو بولے ارے تیرا کیا کمال ہے، ہم خود پہنچے ہیں، چھوڑ سب کچھ تو ایسے ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جہاز کو زبان دے کہے گا بے وقوف میری برکت سے تو یہاں پہنچا ہے، میں نہ ہوتا پتہ نہیں کتنے برسوں میں تو پہنچتا وہاں پر، کتنے گھنٹے کتنے دن تجھے لگ جاتے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اللہ والوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، پھر ہم اسی کو کہیں بس سب ایسے ہی ہے، ہمیں ان کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، میرے اتنے مرید ہو گئے ہیں، میں خود میرے خود کے خلیفہ ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں، اب مجھے نعوذ باللہ کیا شیخ کی ضرورت ہے؟ تو اس نے جو اللہ نے حلاوت ایمانی دی تھی اس کو خود ہی ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیں گے۔ یہ شیخ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی، یہ نہیں ہے شخصیت پرستی، یہ ہے کہ اگر اس شخص میں جو کمال اللہ والوں کے پاس جو آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیوں ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر ہمارے گمان کے حساب سے تقوی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان اور زمین میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کا فدا ہونا، ان کی آہ و زاری، ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، چھوٹی چھوٹی سنت چاہے وہ غیر موقع دا ہو، چاہے وہ فرض واجب نہ ہو، تب بھی اس پر فدا ہونا، ہر چیز میں سنت کا خیال رکھنا، اس بات پر ان پہ فدا ہوتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا، اگر مثال کے طور پر فرمایا، اگر جس سے ہم اللہ کے لیے تعلق رکھتے ہیں وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، روزے رکھنا چھوڑ دے، حج نہ کرے، لوگوں کو منع کرے، بتائیے کوئی اللہ والے کے پاس جائے گا؟ اللہ والا ہی نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی جائے ان تمام گناہ کے باوجود، اب کہا جائے گا کہ یہ شخصیت پرستی ہے، اب کہا جائے گا یہ شخصیت پرستی ہے۔ فرمایا شخصیت پرستی نہیں ہے، ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے جو اللہ سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے، اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لو۔ ابھی ہم بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف یہاں پر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، یہ کسی ہدیے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی بزنس کے لیے نہیں ہوتی ہے، رشتہ داری کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور اس محبت کے ذریعے کیا انعام مل رہا ہے؟ حلاوت ایمان ہی مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس اللہ والوں کی محبت کی برکت سے، کیونکہ محبت سے اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہ ایمان کی مٹھاس دل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدیہ جو جب اللہ تعالیٰ یہ گفٹ اور یہ ہبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا گفٹ واپس نہیں لیتے، لیکن جیسا کہ عرض کیا، اگر ہم خود ہی اس کو ضائع کر دیں اس میں ہمارا قصور ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بات یاد آئی کہ علم کے اوپر عمل ہی اصل ہوتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج اور عمرے کے لیے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی مناسک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن خود کبھی حج اور عمرہ کیا نہیں تھا، لوگوں میں بڑی مشہور تھی. تو ایک دفعہ جب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حج یا عمرے کا سعادت بخشی، تو جب طواف آپ کو پتا ہے اس آج کل تو پٹی آ گئی ہے، پھر آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے، یعنی ہم سیدھا اگر ہم کھڑے ہوں حج اسود کی طرف تو اب دائیں ہاتھ سے طواف شروع کرنا ہے. یہی بات جو مسئلہ ہے ملا علی قاری نے لکھا، لیکن اپنا عمل نہیں تھا، تو جب طواف کرنے لگے تو بائیں طرف سے طواف شروع کیا، ایک چھوٹے بچے نے پکڑ لیا، کہا آپ نے لگتا ہے ملا علی قاری کی کتاب مناسب کے ملا علی قاری نہیں پڑھی، ارے ملا علی قاری نے لکھا ہے طواف اس طرح کرنا ہے. ملا علی قاری بھی دیکھ رہے ہیں، فرمایا دیکھو یہ ہے عمل. اس بچے کو عمل تھا، وہ اتنے بڑے محدث کو اس نے ٹوک دیا. تو فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کہ شاہ اپنا عطیہ واپس نہیں لیتا، اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے، لہذا اس میں اس کے حسن خاتمہ کی بشارت ہے. کیوں بھائی، بخاری شریف کی دلیل کیا کمزور ہے؟ کیا ملا علی قاری کی یہ شرح کمزور ہے؟ خیر، جو دو دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے جگر صاحب، کہ جگر صاحب شراب بہت پیتے تھے اور چار دعائیں جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی تھی، نمبر ایک شراب چھوڑ دوں، نمبر دو داڑھی رکھ دوں، نمبر تین حج کراؤں، نمبر چار خاتمہ ایمان پر ہو. عجیب بات ذہن میں آئی، دیکھیے جگر صاحب جب حضرت تھانوی کی خدمت میں آ رہے تھے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ میں شراب وہاں پر بھی پیوں گا، اور یہ بات پہلی، کم از کم میں اپنے حوالے سے کہتا ہوں، پہلی مرتبہ یا حضرت والا کی کتاب میں پڑھا کہ جگر صاحب نے بغل میں شراب لی اور خانقاہ تھانہ بھون میں آئے. کاش یہ بات مل جائے. جگر صاحب خوش ہو گئے اور بغل میں اپنی بوتل سنبھالے پہنچ گئے. یہ ہیں ہمارے اللہ والے، یہ ہمارے بابا باپ دادا، اولئک آبائیم فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آبا و اجداد. لاؤ تو صحیح اتنے حوصلے والا کسی کو کہ اپنی خانقاہ میں شراب پینے دے. لیکن حضرت والد صاحب نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، کل کو کوئی کہ ہم غرفہ میں بھی اسی طرح آئیں گے، یہ شیخ کا معاملہ ہے، ہم نقل نہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم ان بڑوں کی نقل نہیں کریں گے. ہاں میرے دوست گھر پہ آ جا فجر کے وقت شیخ کی مجلس میں چلیں گے، پھر میں تو آپ کے گھر میں بھی شراب پیوں گا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ. اور خود نعوذ باللہ شراب میں لگ گئے. تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہر بات میں بڑوں کی نقل نہیں کی جاتی ہے. خیر، جگر صاحب واپس آ گئے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور دعا کروائی اور واپس آ گئے. اب دیکھیے اللہ والوں کی صحبت کی برکت، انہوں نے شراب چھوڑ دی. یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے دیکھا کہ بیمار پڑ گئے، کیونکہ پرانی عادت تھی، تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب آپ کی زندگی بہت عزیز ہے، آپ بین الاقوامی شاعر ہیں، شعر و سخن کے آپ بادشاہ ہیں، ہم آپ کا علاج بادشاہوں کی طرح کریں گے، لیکن آپ تھوڑی سی ہماری بات مان لیں کہ شراب کو تھوڑا تھوڑا کم کریں، یک دم سے نہ چھوڑیں. تو جگر صاحب نے کہا کہ اگر میں تھوڑا تھوڑا پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا، ڈاکٹروں نے کہا کہ امید ہے کہ 8-10 سال مزید جی جائیں گے. کہا ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا پیتے پیتے ایک دن موت آ گئی تو میں خدا کے غضب، اللہ کی نافرمانی اور قہر کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں. اس سے بہتر ہے کہ شراب چھوڑنے سے اگر جگر کو ابھی موت آتی ہے تو میں ابھی اللہ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کی رحمت کے سائے میں مروں گا، توبہ کی راہ میں مروں گا. اللہ نے مدد کر دی، ان کی اس ہمت پر اللہ نے توفیق توبہ دی اور شراب بالکل چھوٹ گئی. آج ہی درس قرآن میں جو آیت پڑھی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری جو موت آئے وہ بھی اسلام کی حالت میں آئے، اور تفسیروں میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے. پھر میں نے عرض کیا کہ آج کل کے حساب سے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، لطائف ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ گناہ کی حالت میں ہماری بھی موت آ جائے. گناہ کی حالت میں دیکھیے جگر صاحب نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کے غضب کے سائے میں جینا نہیں چاہتا. ایک جگہ حضرت والا نے فرمایا موت کل کے بجائے آج آتی ہے، آج کے بجائے ابھی آتی ہے. تو جگر ایسی موت کو لبیک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے سائے میں اب میں جینا نہیں چاہتا. اور شراب بالکل چھوٹ گئی، اس کے بعد حج بھی کرائے، دو دعائیں قبول ہو گئی. لیکن جب داڑھی رکھی تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. فرمایا حضرت والا نے اسی کتاب میں فرمایا اپنے پرانے دوست کو جو حضرت والا کے ساتھ ہوتا تھا, فرمایا سکندر پوری داڑھی رکھو, اس کا نام سکندر تھا, فرمایا پوری داڑھی رکھو, آدھی داڑھی مت رکھو ایک مجھ سے کم, کہ مصروں کے ساتھ رہیں گے تو مسٹر کہیں گے لو یہ ابھی ہمارے جیسا ہے, داڑھی پوری نہیں رکھی ہے. مولویوں کے پاس جاؤ گے تو مولوی کہیں گے ابھی ہمارے جیسا ہوا ہی نہیں ہے, نہ مسٹر اس کو اپنا سمجھیں گے نہ مولوی اس کو. ہنس کے فرماتے تھے حضرت والا, لیکن مولوی تو تھوڑی داڑھی کیا جو بالکل صاف کر کے آئے اس کو بھی گلے سے لگاتے ہیں. وہی بات کہ ہمارا کیا واسطہ ہے, ہمارے پاس تو ایک شخص اللہ کا بندہ ہے, ہمیں اسے محبت دینی ہے. تو حضرت والا نے فرمایا تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے, داڑھی رکھنا بہت مشکل پرچہ ہے, کیونکہ سب سے پہلے بیوی کہتی ہے کہ یہ کیا ملہ بن رہے ہو, خبردار اپنے گالوں کو میرے گالوں جیسا رکھنا. فرمایا مشکل تو ہے لیکن حضرت والا کا یہ کسی کتاب میں مضمون ہے, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ بات نہ صرف آسان ہو جائے گی بلکہ مزیدار ہو جائے گی. مشکل دور کی بات, مزیدار ہو جائے گا. یہ کیا ملہ بن رہے ہو, خبردار اپنے گالوں کو میرے گالوں جیسا رکھنا. اکبر کہتا ہے میں برٹش کی فوج سے نہیں ڈرتا لیکن بیوی کی نوچ سے ڈر جاتا ہوں. اکبر نہیں ڈرے کسی برٹش کی فوج سے, اکبر نہیں ڈرے کسی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے. اس کے بعد سارے معاشرے میں تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, ارے کہاں سے تم ملہ ہو رہے ہو, حالانکہ ایک مشت داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے. امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنے پر جس کا جی چاہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ داڑھی کا وجوب پڑھ لیں. ہندوستان میں ایک شخص نے داڑھی رکھی تو مذاق شروع ہوا, لوگ خوب ہنسے. انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا, حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ ہنس رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, تمہیں قیامت میں رونا نہیں پڑے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے, کیونکہ بیداری میں جو لوگ ایسے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نفرت کا اظہار فرمایا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی میدان محشر میں اس طرح پیش کروں گا. ایک جگہ حضرت والا نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے مرزوب تو کیا عمل لے کر آیا ہے, فرمایا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں, میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور یہ کہوں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں. نقل کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. آگے حضرت والا فرما رہے ہیں اگر سکھ باطل مذہب ہے, اگر سکھ اپنے گرو نانک کے عشق میں داڑھی رکھتا ہے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم داڑھی رکھ لیں, کیونکہ اگر قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ ظالم میرے امتی میرے شکل میں تجھے کیا عیب نظر آیا, کیا خرابی نظر آئی کہ جو میرے جیسے شکل نہیں بنائی, تب جو جواب دو گے وہ ابھی سے سوچ لو, تب جو جواب دو گے وہ ابھی سے سوچ لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب جگر صاحب نے پوری داڑھی رکھی تب بمبئی میں انہوں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو یہ شعر پڑا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یہ جگر پر ایک کیفیت داری تھی, ورنہ داڑھی منڈانے سے کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے, مگر کسی محبوب کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں جیسے بڑا کافر ادا ہے, ارے بڑا ہی ظالم ہے, وہ ظالم نہیں ہوتا. یہ تعبیر محبوبیت کے مختلف عنوانات ہیں. تو دوستوں یہاں پر وہ عنوان آیا ہے اہل اللہ کے دل کی مثال قیمتی موتی کی ہے. تو دوستوں بزرگوں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا جب کئی مریض کسی ڈاکٹر کے علاج سے اچھے ہو جائیں تو تم بھی اس سے علاج کرا کے دیکھ لو, لہٰذا سال دو سال کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھو کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا. اگر اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ملتا تو لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں, اگر اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ملتا تو لوگ کیوں ان کے پاس جاتے؟ اہل اللہ کو دل عطا کیا جاتا ہے، نبیوں کے سینے میں دل ہی تو دیا جاتا ہے، یہ دل ہی ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ اگر جسم کو ملتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، سب ایمان لے آتے، لیکن بڑے بکسے میں ایک چھوٹا بکسہ ہوتا ہے جو سب کو نظر نہیں آتا کہ اس میں کتنا قیمتی موتی ہے۔ جسم تو بڑا بکسہ ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے صندوقچے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے بڑے بکسے کی بھی قیمت لگتی ہے۔ اسی قلب کی درست اسی قلب کی دوستی، قلب کا سنورنا، دل کو بنانے کے لیے خانقاہوں میں محنتیں کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے انگریز داں لوگ خانقاہوں میں پہنچے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب LLB اور خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھانہ بھون پہنچے۔ یہ لوگ کس لیے گئے تھے؟ اسی دل کے بنانے کے لیے تو گئے تھے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل بنانے پر ہی تو ساری محنتیں ہوتی ہیں، جب یہ دل بن جاتا ہے تو قلب پاک ہونے کے بعد اللہ پاک ہے، پاک دل میں آتا ہے۔ قلب کی اصلاح، تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے، دل ہی کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دیکھیے انڈا مرغی کی صحبت سے کہاں پہنچتا ہے کہ حیات آ جاتی ہے اور ٹونٹ مار کر باہر آ جاتا ہے۔ تو دوستوں، اہل اللہ کی صحبتوں میں قلب سنورتا ہے اور دل بن جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ دل، حضرت والا فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ تمام انبیاء نے دل پر ہی محنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مزغۃ اذا صلحت صلحت جسد کلو واذا فسدت فسدت جسد کلو الا وہی القلب۔ سنو، جسم میں ایک لوتڑا ہے، یعنی دل جسم میں ایک لوتڑا ہے، جب وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، جب اس میں فساد مچ گیا تو ہر جگہ فساد ہوگا۔ سن لو، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دوستوں، اہل اللہ کی صحبتوں میں قلب سنورتا ہے اور دل بن جاتا ہے، اور شقاوت اور سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے اس کو اس انداز سے فرمایا کہ بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی سمجھ جائے۔ فرماتے ہیں اے خدا، اپنی قضا اور فیصلے کو بدلنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ آپ کی قضا اور آپ کے فیصلے آپ پر حاکم نہیں ہو سکتے، آپ کے محکوم ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے آپ نے کوئی ایسی قضا لکھی ہو جو ہمارے لیے مضر ہو، تو آپ اس سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجئے، یعنی جو قضا میں جو برائی تھی آپ اس کو اچھائی سے بدل دیجئے، کیونکہ آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، محکوم نہیں کہ فیصلہ کر کے آپ معطل ہو گئے کہ اب نعوذ باللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جانے جلال الدین رومی کی دعا سنیے، کیا دعا کرتے ہیں۔ مولانا رومی کو اللہ نے زبان بھی کیا غضب کی عطا کی تھی۔ فرمایا اے خدا، جلال الدین کی جان سے، ہماری جان سے جتنے سوئے قضا ہیں، جتنے برے فیصلے ہیں، ہمیں اگر آپ نے جہنم میں بھی داخل کرنا ہے تو اس سوئے قضا کو اس نے قضا سے بدل دیجئے، میری جہنمیت کو آپ جنتی ہونے سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر دعا سے اللہ کا فیصلہ نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھاتے؟ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی وفرق شقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی۔ صحیح البخاری، یہ غلط جملہ پڑھ لیا۔ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی و درک شقائی، میں فرقش نہیں ہے، و درک شقائی وسوء القضائی وشماتت الاعداء۔ صحیح البخاری۔ اس حدیث پاک میں سوء قضاء سے پناہ کیوں سکھائی گئی؟ اس حدیث پاک میں سوئے قضاء سے پناہ کیوں سکھائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا امت کو تعلیم فرمانا دلیل ہے کہ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، لیکن وہ خود جب چاہیں اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ ارے بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخرت بنانے کا جو سہارا ملے، کسی سہارے کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں. جوتیاں اٹھانا تو کیا چیز ہے, ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے. بس آخر میں یہی عرض کرتا ہوں, واللہ وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے جس کو کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے. صحبت کے علاوہ محبت, صحبت تو ہر ایک کو مل جاتی ہے لیکن یہ محبت بڑی اونچی چیز ہے. واللہ وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے جس کو کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا آغاز ہے. دیکھیے امرود کا عاشق امرود والے کی آواز سے مست ہوتا ہے, اور کباب کا عاشق کباب والے سے, کپڑے کا عاشق کپڑے والے سے, مٹھائی کا عاشق مٹھائی والے سے. اسی طرح کسی اللہ والے کی خبر سن کر وہی مست ہوتا ہے جس کو اللہ کی چوٹ لگی ہو. اسی طرح کسی کوئی شیخ کا جملہ نہیں فرمایا, کسی بھی اللہ والے کی خبر سن کر وہی مست ہوتا ہے جس کو اللہ کی چوٹ لگی ہو. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, کہ اللہ والوں کے تذکروں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فضلا عند وجودی, چے جائیں کہ وہ خود بھی وہاں موجود ہوں, پھر تو کیا ہی مزہ ہے. تذکرے جب ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ والوں کا دل میں خیال بھی آ جائے تو وہ دل کو منور کر دے گا. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ والا کسی بستی سے گزر بھی جائے تو بستی والے اس کی برکات کو پا لیں گے, چے جائے کہ وہ خود وہاں موجود ہوں. تو فرمایا اسی طرح کسی اللہ والے کی خبر سن کر وہی مست ہوتا ہے جس کو اللہ کی چوٹ لگی ہو. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اب جو واز کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہاں پر آ رہا ہے, عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر. بس دوستوں کیا کہوں, اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے, یہ بتاؤ کہ اللہ قیمتی ہے یا نہیں. اس سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ سب سے قیمتی ہے تو اس کا راستہ کتنا قیمتی ہوگا, پھر جب راستہ قیمتی ہے تو اس راستے کا دکھانے والا کتنا قیمتی ہوگا. جس کو پیر اور مرشد کہتے ہیں اس کی قدر بھی کم لوگ جانتے ہیں, اس کی قدر بھی کم لوگ جانتے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک پہلے جیسے عرض کیا کہ جس سے ملا ہو انسان ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ فرمایا ہم سے اچھا تو وہ جانور ہے. جس کا سب والا مثال دیتے ہیں کہ اگر مرغی کے پروں کے نیچے 3 انڈے رکھ دیے جائیں, مرغی کا, بدخ کا, کبوتر کا, مرغی کا انڈا 21 دن پورے کر کے وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. بدخ کا انڈا ہے وہ دریا میں جا کر تیرے گا, اور کبوتر کا جو انڈا ہے وہ اوپر اڑتا رہے گا, آسمانوں میں مزے کرتا رہے گا. لیکن وہ بدخ کا جو بچہ ہے وہ بدخ ہے وہ, اور وہ کبوتر ساری زندگی اس مرغی کا احسان مانیں گے. یہ سب والا مثال کے لیے سمجھاتے ہیں کہ اے میرے محسن تیری برکت سے مجھے تیرنا نصیب ہوا اور تیری برکت سے مجھے اڑنا نصیب ہوا. فرمایا ظالم ہے وہ پرندہ اور بدخ جو اڑنے کے بعد اور تیرنے کے بعد اپنے مرشد جس نے اس کی رہنمائی کرنے والا جو مرشد ہے یعنی یہاں مرغی اس کی قدر نہ کرے. تو کیا یہاں دھری کی دھیری رہ گئی ہے, دیکھ مجھے میں کیسا اڑ رہا ہوں, کیسے میں تیر رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بے وقوف اسی کی برکت سے تجھے حیات ملی ہے. تو شیخ کی برکت سے ہمیں حیات ایمانی نصیب ہوئی ہے. اب چاہے کتنا بھی درجہ مل جائے لیکن اصل مرید وہی ہے جو ساری زندگی اس کا احسان مانے. ہمارے حضرت والا کو دیکھیے کہ کتنا اللہ نے مقام دیا, لیکن ہر جگہ حضرت والا ہردوئی, کس کتاب میں ہر بار بار میرے شیخ میرے شیخ, میں کچھ بھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ جس کو پیر و مرشد کہتے ہیں اس کی قدر بھی کم لوگ جانتے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاؤں میں ایک شخص گیا, اس نے کہا ارے بھیا ہلدی کا کیا بھاؤ ہے. اب ذرا پورپی زبان سنیے تو ایک بڈھا نکلا, اس نے کہا ہلدی کا کوئی بھاؤ نہیں ہاوت. ارے جتنا چوٹ پیرائے جتنی چوٹ ہوتی ہے ہلدی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی محبت کی چوٹ جس کو جتنی زیادہ ہوتی ہے وہی اللہ والوں پر فدا ہونا جانتا ہے. ان پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ عظیم الشان منزل کا راہبر بھی عظیم الشان ہوتا ہے اور وہ راہ بھی وہ راہ بھی عظیم الشان ہوتی ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے سے اللہ تعالی کے لیے محبت کرنا اور بالخصوص جہاں کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو, نہ وہاں مال ملنے کی توقع ہو, خالص اللہ کے لیے آپس میں بیٹھنا ہو, اس کا ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسی مجلسوں میں اللہ تعالی کی شان اجتباع یعنی شان جذب کا ظہور ہو جاتا ہے, جس سے بندہ جلد اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے. جیسا کہ روایت میں ہے ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعلہ ان یصیبکم نفحۃ منہ فلا تشقون بعدہا ابدا, یعنی کنز العمال کی حدیث شریف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے دنوں رات میں خاص رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں, ان کو تلاش کرو, اگر تم ان کو پا جاؤ گے تو کبھی بدبخت نہ ہو جاؤ گے, کبھی بدبخت نہ ہو گے. اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں ان ھذہ النعمۃ لم تحصل لکل واحد ولا توجد فی کل وقت لانھا تتوقف علی جذبۃ من جذبات الحق اے نفحات الحق توازی عمل الثقلین فالتحابب سبب التجاذب. اللہ والوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس شان اللہ والوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی اس شان جذب کا ظہور ہوتا ہے, جو اس آیت اللہ یجتبی الیہ من یشا میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے یہ ہوائیں کہاں چلتی ہیں, یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں چلتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, یہ ایسے ہم جلیس ہیں ان کے بعد بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تو ملا علی قاری نے فرمایا کہ وہ نفقات وہ ہوائیں چلتی ہیں, جب وہ چلتی ہیں تو ان کو تلاش کرو جس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیں گے, پھر تم کبھی بدبخت نہ ہوگے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہ ہوں گے. تو فرمایا حضرت والا نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوائیں تلاش کرو, یہ ہوائیں اللہ والوں کی صحبت سے ملیں گی, وہاں پر یہ ہوائیں چلتی ہیں. تو اللہ والوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی شان جذب کا ظہور ہوتا ہے, جو اس آیت اللہ یشتبی الیہ من یشاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں. ہم تمہارے ہو چکے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. یہ نعمت جذب ہر ایک کو نہیں ملتی, نہ ہر وقت ملتی ہے, اس کے لیے اشخاص خاص ہوتے ہیں اور اوقات بھی خاص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر چھیڑا نہیں جاتا, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر چھیڑا نہیں جاتا. اہل اللہ کی مجلس میں آنے والوں کا مجمع اکثر اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, اس کے لیے شان جذب حق کا ظہور بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے. بس ان کی مجلسوں کی برکت سے انسان جلد اللہ والا بن جاتا ہے. شیطان ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ صاحب وہ زمانے گئے, بڑے بڑے اولیاء اللہ تو قبروں میں پہنچ گئے, آج کل کے جو پیر ہیں وہ سب پھسے پھسے ہیں, کنڈم نہ کافر ریفرنڈم میں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے تو کیا تم حکیم اجمل خان مرحوم کا انتظار کرتے ہو کہ دہلی کے قبرستان سے آئیں تب میں علاج کرواؤں گا؟ آج کل پھس پھسے ڈاکٹر حکیموں سے علاج کرانا میری عزت کے خلاف ہے. وہاں تو فوراً کہہ دیتے ہو ارے بھائی بڑا حکیم بعد میں آئے گا, تم جلدی سے کوئی جوشاندہ کوئی انجیکشن بتاؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں جو موجودہ پیر سچے شریعت اور سنت کے مطابق اور بزرگوں کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ ہے یعنی مربع بنے ہیں, ایسا نہیں کہ خود مربع نہیں بنے, مربی بننے کا شوق رکھتے ہوں پہلے اپنی تربیت کرائیں, تو ان کی صحبت میں رہو. یاد رکھو اولیاء اللہ کا پیدا کرنا قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں تاکہ ان کی صحبتوں میں ہم رہ سکیں. دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے کونوا مع الصادقین, قرآن جو حکم دے رہا ہے یعنی قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, اہل تقویٰ کے ساتھ رہو, تو اگر اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو پیدا نہ کریں گے تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ بتائیے کسی کا باپ کہے ارے بچوں آدھا کلو روزانہ بھینس کا اصلی دودھ پیا کرو اور دودھ کا انتظام نہیں کرتا, تو سب کہیں گے کیسا ظالم باپ ہے, نہ بھینس ہے نہ دودھ ہے اور روزانہ حکم دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں جب وہ زمین والوں کو حکم دے رہے ہیں اہل اللہ کے ساتھ رہو, تو کیا دنیا سے اولیاء اللہ کو اٹھا لیں گے؟ اس لیے جو یہ کہے کہ آج کل نیک لوگ ہیں کہاں, سب 420 فراڈی ہیں, ایسا شخص قرآن پاک کا منکر ہے, منحرف ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے اے ایمان والوں تقویٰ والوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ رہو, تو اس کے تو اللہ کے ذمے ہیں کہ وہ اپنے کلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے روئے زمین پر ہمیشہ اولیاء اللہ پیدا کرتا رہے گا. چنانچہ جب ایک ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے تو ہزاروں ولی اللہ بنا کر جاتا ہے, ورنہ آج دنیا میں اولیاء اللہ کا بیچ بھی نہیں ہوتا. حضرت والا نے فرمایا کہ بنگلہ دیش میں مولانا ہدایت اللہ صاحب بیعت ہوئے اور حضرت والا سے پوچھا آپ کو پتا ہے میں کیوں بیعت ہوا؟ فرمایا جب آپ نے یہ کہا کہ آج بھی دنیا میں حضرت تھانوی, شمس الدین تبریزی, مولانا رومی, یہ اللہ والے موجود ہیں, تلاش کرنے والی آنکھ چاہیے, تو فرمایا میرے دل میں اسی وقت آیا کہ اس زمانے کا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ ہیں, ہر زمانے میں وہ اللہ والے موجود ہیں, تلاش کرنے والی آنکھ چاہیے. اگر تلاش کرنے والی آنکھ نہ ہو تو لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نظر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے انوار کو, ان کی برکات کو وہی شخص دیکھ سکتا ہے جس کے اندر دل کی آنکھ ہو. جب دل کی آنکھ ہی نہیں ہے تو ان کو انبیاء بھی نظر نہیں آتے تھے, ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے, جیسا کہ پچھلے دنوں کچھ عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے طوفان کی خبر دے رہے ہیں اور خود اتنی چھوٹی سی کشتی بنا رہے ہیں, اس کشتی سے آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان لوگوں نے کشتی کو تو دیکھا, حضرت والا نے فرمایا کشتی کو تو دیکھا لیکن کشتی بنانے کا حکم کس کا ہے یہ ان کو نظر نہیں آیا. تو لوگوں کو, اور یہ آیت میں نے پڑھی تھی, تو کفار مکہ کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وقالو مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ارے اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, اگر یہ کوئی اللہ کا نبی ہوتا تو اس پر فرشتے اترتے اس کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈراتے رہتے کہ دیکھو میں یہ محمد اللہ کے نبی ہیں, ہم نے ان پر قرآن اتارا ہے, ان کی بات مان لو. تو ان کفاروں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آئے, تو آج ہمیں کیسے اللہ والے نظر آئیں گے؟ الا یہ کہ دل کی آنکھ کھل لی ہو, اللہ سے معافی مانگ کر آئیں کہ اللہ میرا دل صاف کر دیجئے تاکہ مجھے ان اللہ والوں کی برکات اور ان کی کرامتیں مجھے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیں. آج ہی ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ جب میں حضرت شیخ دامت برکاتہم سے جڑا تو میں جب جڑا ان سے تو کچھ دنوں کے بعد میں ان کے پاؤں دبانے لگا, تو میرے جو پرانے کچھ دوست ساتھ تھے انہوں نے کہا تجھے بڑی ہمت آ گئی, شیخ کے پاؤں ابھی سے دبا رہے ہو, تجھے شرم نہیں آ رہی تھی؟ محبت میں انہوں نے کہا کہ جب حضرت باہر نکلے تو حضرت نے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ شیخ سے شرم کیسی, شیخ سے شرم کیسی, یہ نظر کن کو آتا ہے؟ یہ اللہ والوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا, یہ نظر ان کو آتا ہے جو چاہتے ہیں, جیسی جو طلب لے کر آتا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتے ہیں. میرے استاد مولانا ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, جو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب سے بیعت ہیں, کہا میں چند دن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دارالعلوم پڑھنے گئے تھے, کہ وہاں پر ایک طالب علم نے مسلم شریف کے درس کے دوران حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کوئی سوال کیا, تھوڑی دیر کے لیے مفتی صاحب خاموش ہو گئے, پھر فرمایا کہ 26 سالوں میں یہ اشکال تھا, کسی نے سوال نہیں کیا, میں نے جواب بھی نہیں دیا, نہ مجھے اس کا جواب ملا. کہا آج اس طالب علم نے جب اخلاص کے ساتھ سوال کیا تو میں 26 سال یا 40 سال سے مسلم شریف پڑھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا جواب دے دیا. سنو یہ اس کا جواب. تو جب سامعین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں, جیسی طلب ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ علوم عطا فرمائیں گے. طالب علم بھی اگر 3 کام کر لے, نمبر 1 مجاہدہ یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھائے, نمبر 2 شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرے, اور نمبر تین بزرگوں کی صحبت میں رہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے علم میں برکت ڈال دیں گے، کیونکہ عالم ظاہر اور عالم باطن کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عالم ظاہر کتنا ہی کتب بینی کر لے لیکن اس کا علم ایسا ہے جیسے حوض میں کسی ٹینکر سے پانی بھروا دیا، یہ حوض خشک ہو سکتا ہے، اور علماء باطن اللہ اللہ کرنے والوں کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے اسی حوض کو کھودتے کھودتے سوتے سے پانی نکل آیا، تو اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کے نام کے صدقے میں ہمارے علم اللہ کے علم سے متصل ہو جاتا ہے، اور ہمارے قطرہ علم کو اللہ تعالیٰ اپنے غیر محدود علم سے رابطہ عطا کر دیتے ہیں، بینی اندر خود علوم انبیاء بے یار و مددگار و استاد، تو اپنے اندر انبیاء کے علوم پائے گا بغیر کسی استاد بغیر کسی کتاب کے اور بغیر کسی مددگار کے۔ اللہ تعالیٰ، یہ آخری مضمون پورا کر لیتا ہوں، میرے شیخ نے اسی پھول پور میں اسی کمرے میں جو حضرت کا خاص کمرہ تھا مثنوی مولانا روم کے ایک شعر پر ایک گھنٹہ تقریر کی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں جس مٹکے کا سمندر سے تعلق ہو جائے، شیخ نے فرمایا فارسی میں کبھی دریا بمانا سمندر ہوتا ہے، یہاں بھی سمندر مراد ہے، تو جس مٹکے کا سمندر سے خفیہ رابطہ ہو تو بڑے بڑے دریائے دجلہ فرات نیل اس مٹکے کے سامنے شاگرد بن جائیں گے، کیونکہ ان دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے مگر اس مٹکے کا پانی خشک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اس کے قطرہ علم کو اپنے غیر محدود سمندر علم سے رابطہ کروا دیتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا بھی مانگی، اے خدا جو ایک قطرہ علم کا آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنے دریائے غیر محدود علم سے اس کو اتصال فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک صاحب نے کچھ دعا کا کہا ہے، دعا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کیا دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور لکھا ہے کہ میرا کام نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کام بنا دے۔ محمد ہاشم کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آج 11 بجے حضرت شیخ دامت برکاتہم کا لائیو بیان سنوایا جائے گا غرفۃ الصالحین سے، رات 11 بجے، آج رات 11 بجے ہی ہوں گے۔